السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 تفسیر القارعہ. آج ہم دو سوروں کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. القارعہ اور تکاثر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پیچھے بھی ہم نے جو دو سورتیں پڑھی تھی، سورہ عادیات تھی اور سورہ زلزال، اس میں بھی قیامت کے زلزلے کا ہی ذکر تھا اس سے پہلے، اور اس کے بعد انسان کی مال سے محبت کا ذکر کیا گیا تھا. آج بھی جو سورت ہے سورہ القارعہ، اس میں بھی قیامت کے زلزلے کا یا قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو آئیے پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مدد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالإهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترجمة: کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون یعنی کاٹن، پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا. اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جیسے کہ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جتنی بھی آخری کی صورتیں ہیں، جز 30 کی، تقریباً مکی صورتیں ہیں سوائے چند ایک کے، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر آخرت یا دوبارہ انسان کے زندہ کیا جانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کس طرح سے اس کا حساب کتاب ہوگا. کیونکہ کفار مکہ کا جو اصل مسئلہ تھا وہ تھا دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. وہ لوگ قیامت کے کانسیپٹ کو جھٹلاتے تھے اور دوبارہ جی اٹھنے کو مانتے نہیں تھے. اسی لیے زیادہ تر زور اسی بات پر دیا گیا ہے شروع کی صورتوں میں، جو مکی صورتیں ہیں، کہ ان کا ایمان اور یقین اس بات پر پختہ ہو جائے. اور جب تک آخرت یا دوبارہ اٹھائے جانے کا جو کانسیپٹ ہے آخرت کے تعلق سے وہ پختہ نہ ہو، آپ دنیا میں کوئی اچھے کام کر نہیں سکتے یا آپ کو موٹیویشن مل نہیں سکتا. انسان پھر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے کہ اکثر جو سرداران قریش تھے یا جو عرب قبائل تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بہت زیادہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے، اور اسی بنا پر وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے اجمی لوگ تھے ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، یا دوسری زبانوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. اور فخر اور غرور اور تکبر اس قدر ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ حج جب ہوتا تھا تو حج کے وقت انہوں نے اس کو میلہ ٹھیلا بنا لیا تھا، اور اس بنا پر وہ حج کے دوران صرف اور صرف اپنے خاندانی قبائلی غرور اور تکبر کی باتیں کرتے تھے کہ ہم اتنے اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ تھے وہ تھے، اور اسی پر قصیدے پڑھے جاتے تھے، اسی پر شعر و شاعری ہوتی تھی، اور بڑے بڑے مشاعرے ہوتے جس میں صرف اور صرف اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑائیاں بیان کی جاتی تھی. تو بہرحال یہ کیوں تھا؟ ساری خرابیوں کی جڑ کیا تھی؟ کہ اللہ پر ایمان نہ ہونا، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اور تیسری سب سے بڑی مین جو خرابی تھی وہ تھی آخرت یعنی دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہ لانا. تو اس لیے جو آخری کی صورتیں ہیں وہ ہمارا ایمان مضبوط کرتی ہیں، ہمیں خود خواب غفلت سے جگاتی ہیں، اور ہم کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ آخر کار ہمیں بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے. اور دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے جب تک اس کا حساب کتاب نہیں ہو جائے گا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور اس سے پہلے وہ جو قائم ہونے والی قیامت ہے اس کی ہیبت ناکی، اس کی ہولناکی، اور اس کی شدت پسندی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس قدر وہ زوردار ہوگی، کس قدر وہ زور آور ہوگی. تو اسی لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ القاریہ، القاریہ قرا بمعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر اس طرح مارنا کہ آواز پیدا ہو، اور قرا الباب یعنی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور قاریہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑکھڑانے والی. اور جو بہت مشہور ایک ڈکشنری جنہوں نے لکھی تھی ابن الفارس، بہت مشہور ہے، ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو انسان پر شدت کے ساتھ نازل ہو وہ قاریہ ہے. یعنی کوئی ایسا عظیم حادثہ یا بھاری آفت جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، اور اس سے مراد یہاں پر دراصل قیامت ہے. اور اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اس کو تین دفعہ ذکر کیا گیا ہے کہ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. یعنی تیسری آیت میں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، اے لوگو، تم تو جان ہی نہیں سکتے، تم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تمہارے تصور میں تک نہیں آ سکتا کہ کس قدر وہ خطرناک ہوگی آفت، کس قدر وہ زوردار آواز ہوگی، کس قدر وہ شدت والی ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتے، اور حال کیا ہو جائے گا یہ تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں پر دراصل وہی کہا گیا کہ وہ قائم ہونے والی جب قائم ہوگی تو کسی کو کوئی ہوش و حواس نہیں رہے گا، اور سب ایک طرح سے ایسے ہو جائیں گے. آپ امیجن کریں کہ جب پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، یا کچھ اور چیزوں کا کیا حال ہوگا، کہ تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوگے، آپ سوچئے ذرا کہ یعنی یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب وہ عظیم حادثہ، وہ قیامت قائم ہوگی. یعنی اس دن کی کیفیت کو تم تصور میں لا ہی نہیں سکتے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. بس اس کے کچھ آثار ہم تمہیں بتا رہے ہیں، یہ بتائے جا سکتے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا اس کی شدت کا احساس کر سکو، کہ تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے تو کر لو اندازہ کہ کیسے ہوگی وہ قیامت قائم. اور یہ کب کیفیت ہوگی؟ یہ جو نفقہ جو سور پھونکا جائے گا اول، اس وقت ہوگی. یعنی اس دن لوگ اس قدر بدحواس ہو جائیں گے، اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوں گے کہ ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے، جیسے کہ پتنگے ہوتے ہیں نا، بہت سارے جب آپ نے دیکھو گا بہت سارے پتنگے جب آتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے سے ٹکرا کر گرتے جاتے ہیں. آپ نے دیکھو گا کچھ دن پہلے یہاں دہران میں کارنش کے قریب ہی خبر میں بہت سارے ایک ساتھ وہ ٹڈیاں آئی تھیں، ایک جھنڈ کا جھنڈ تھا، پرے کے پرے تھے، اور اس کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر ہی کہیں نیچے گر بھی گئے تھے. وہ کارنش پر اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ کو نظر بھی آئے ہوں گے. تو جب لوگوں کی کثرت ہو جاتی تھی کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر لوگ گرنے لگتے ہیں، تو اس وقت ایسے ہی ہوگا کہ جب پروانے جیسے ہوتے ہیں تو پروانوں کی طرح گر رہے ہوں گے لوگ، اتنی کثرت ہوگی. اور چونکہ اس قدر خطرناک اس کی آواز ہوگی، اس کی شدت، اس کی ہولناک اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا، ایک دوسرے پر گرتے پڑتے جائیں گے. اور جیسے پروانے ہوتے ہیں، پتنگے ہوتے ہیں، کہ وہ اس روشنی کی طرف لپکتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس روشنی کی طرف ہم جائیں گے تو ہم جل جائیں گے، لیکن بس ان کو روشنی چاہیے ہوتا ہے. تو لہٰذا اسی طرح سے انسانوں کا حال بھی یہ ہو جائے گا کہ بس وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائیں گے. اور صرف انسان کا یہ حال ہوگا، لیکن انسان سے زیادہ مضبوط تو اگر دیکھا جائے تو پہاڑ ہے، کیونکہ انسان اگر پہاڑوں سے اپنا سر ٹکرائے تو اپنی جان کھو دے، لیکن پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ پہاڑ کا حال کیا ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ جیسے وہ رنگ برنگی اون ہوتی ہے نا، اگر آپ اس کو ہوا میں چھوڑ دیں تو اڑتی پھرے، یا کاٹن ہوتی ہے، اگر آپ ذرا سی تیز ہوا چلے تو آپ دیکھیں کاٹن کس طرح سے اڑ جائے گا. تو جیسے وہ جب روئی کو دھنکتے ہیں، کچھ لوگ اگر چاہیں تو پرانے زمانے کو امیجن کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ اب گھروں میں کچھ بستر وغیرہ بنانے کا رواج نہیں ہے. پہلے زمانے میں آپ دیکھیں جو لحاف ہوتا تھا، جس کو رضائیاں کہتے تھے، جو اوڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، یا بچھانے کے لیے گدے استعمال کیے جاتے تھے، میٹرس. آج کل تو سب الحمدللہ ہم کو شاپ پر جاتے ہیں تو مل جاتے ہیں، اور فوم کے ہیں اب تو نا، جو میٹرسز ہیں فوم کے ہیں، یا جو کمفرٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی ایک الگ چیز کے ہوتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں کپاس گھر میں لائی جاتی تھی، کاٹن، فریش کاٹن لائی جاتی تھی جو کھیتوں سے نکلتی تھی، اور اس کو پہلے دھنکا جاتا تھا. جب بھی اگر آپ کوئی بستر وغیرہ بناتے ہیں، یا پہلے بناتے تھے لوگ، تو اس کو جب تک آپ کپاس کو یا کاٹن کو جب دھنک نہیں لیتے، تب تک کہ آپ اس کو کسی لحاف میں، کسی رضائی میں ڈال نہیں سکتے. تو جو دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے نا، وہ اور ہلکی ہو جاتی ہے، اس میں یعنی کچھ گٹھلیاں سی نہیں ہوتی بلکہ وہ اور زیادہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت نرم ہو جاتا ہے لحاف، جو رضائیاں ہوتی تھیں سردیوں کے زمانے میں جو استعمال ہوتی تھیں، تو وہ اس کو دھنک کر پہلے روئی کو دھنکا جاتا تھا، اس کے بعد بنائے جاتے تھے۔ تو آپ اس کو امیجن کر لیجئے اگر بچپن میں کبھی دیکھا ہوگا تو۔ اور جو دھنکی ہوئی روئی تھی بعض اوقات وہ گھروں میں کئی کئی دن ایسے گٹھے کی صورت میں پڑی رہتی تھی، ایک بڑے سے کپڑے میں اس کو گٹھا بنا کر رکھ دیا جاتا تھا کہ یہ دھنکی ہوئی روئی ہے، اب اس کا لحاف بنانا ہے۔ تو وہ اور ہلکی ہو جاتی تھی اور بہت نرم ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر پہاڑ اس طرح سے ہو جائیں گے، امیجن کریے کہ جیسے رنگ برنگی مختلف جو اون ہوتی ہے اس طرح سے پہاڑوں کا حال ہوگا، کیونکہ پہاڑوں کے بھی الگ الگ رنگ ہیں نا۔ ہم سورہ فاطر میں پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت آیت ہے کہ جددم بیدن وہ مختلف الوانوہا وغرابی بسود، کہ مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھی مختلف زمینیں رکھی ہیں، کلر اس کے مختلف رکھے ہیں، کہیں ریڈ ہے، کہیں براؤن کلر ہے، کہیں وائٹ کلر ہے، کہیں بلیک کلر ہے مٹی کا۔ پہاڑوں کے بھی اتنے مختلف رنگ ہے، کبھی آپ دیکھیے گا انٹرنیٹ پر سرچ کر کے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسی خوبصورتی رکھی ہے پہاڑوں میں۔ سبحان اللہ، انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس ہوتا ہے اور مزید ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی آیات، اس کی جو نشانیاں ہیں، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آج یہ پہاڑ جس طرح سے جمے ہوئے نظر آتے ہیں، کس طرح سے گٹھیلے سے یہ پہاڑ ہیں کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا، وہ کھڑکھڑا دینے والی ایسی ہوگی، جب وہ کھڑکھڑائے گی یعنی قیامت، ایک دوسرے پر چیزیں جب ماری جائیں گی، ٹکرائیں گی چیزیں، تو پہاڑوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ بالکل وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اصل بات نہیں، ساری یہ چیزوں کو، اس کی ہیبت ناکی کو بتا کر، اس کی ہولناکی کو بتا کر اصل مدعے کی طرف آیا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، 6، کہ اتنا سب کچھ بتانے اور امیجنیشن کروانے کا مقصد کیا تھا کہ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل مدعا، یہ ہے اصل خبر کہ اب جس کے پلڑے نیک اعمال کے اس دن بھاری ہوں گے، تو دل پسند عیش میں ہوگا، اپنی رضا، یعنی جس سے وہ راضی ہوتا ہے زندگی پر، یا جس زندگی پر وہ راضی ہے اس کو وہ چیز مل جائے گی، یا اللہ اس سے راضی ہوگا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور عشا کے معنی آتے ہیں، ویسے تو عشا سے، عشا بھی اسی سے ہے، لیکن ایکچولی اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، عشا کے بعد آرام ہی کرتا ہے نا، سوتا ہے، لیٹتا ہے، یہ ایک آرام فیل کرتا ہے وہ، جیسے رات کا وقت آتا ہے تو۔ اور اسی سے پھر عیش نکلا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں عیش و آرام، کہ لیوش لائف، یعنی ریلیکس لائف، جس میں کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی افراتفری نہ ہو، سکون ہی سکون ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے نیک عمل کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ نیک عمل کے پلڑے بھاری کیسے ہو سکتے؟ کیا صرف امیجنیشن سے، آرزوؤں سے، تمناؤں سے، خواب و خیالات سے، کشف و کرامات سے، یا کسی کی سفارش سے؟ آپ چاہیں تو لکھ کر جواب دے سکتے ہیں، اور پلیز دیجئے جواب، میں چاہوں گی کہ آپ کا جواب میں دیکھوں کہ کیا ہمارے اعمال نامے نیک اعمال کے نیک اعمال ہے، بس سوچنے سوچنے سے نیک عمل ہو جائیں گے، یا بس ہم اپنے من پسند کام کر لیں اس سے ہو جائیں گے؟ جی، ایمان تو ضروری ہے ہر چیز کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے بعد کے ہی نیک عمل قابل قبول ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ جی، گڈ ڈیڈز کرنے ہوں گے، ہمیں نیک عمل انجام دینے ہوں گے، تو وہ نیک عمل کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ نیک عمل آرام دہ لائف گزار کے ہو سکتے ہیں، یا کیا کرنا ہوگا؟ اسٹرگل، جد و جہد۔ آپ دیکھیں، بغیر جد و جہد کے، بغیر قربانی کے، بغیر اسٹرگل کے، بغیر اپنی جان گھلائے آپ جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ خواہشات سے، دعاؤں سے خرید لیں اس کو، یہ دعاؤں سے حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ، یعنی آپ سورہ توبہ پڑھیے تو آپ کو جو آیت آتی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسکم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کی جان اور مال ان کے، یعنی جنت کے بدلے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کو تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ حوالے کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر جنت چاہیے تو۔ جب اپنی جان ہی دے دی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، تو پھر ہمارے پاس باقی کیا بچا؟ اب تو ہم کو جینا صرف اللہ کے لیے ہے، مرنا اللہ کے لیے ہے، پوری زندگی میں جد و جہد، اسٹرگل، سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہماری اپنی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے پھر، تو پھر ہم ہماری اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا ہمیں کتنا اٹریکٹ کر رہی ہے نا، ابھی اگلا سورہ ہمارا اسی پر رہے گا، یعنی کھینچتے جاتی ہے، بار بار پکڑتے جاتی ہے، ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں بلاتی ہے اپنی طرف. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو اپنے نیک اعمال کی فکر ہوتی ہے. آج دنیا میں انوالو ہونا چاہتا، ہم بالکل انوالو ہو سکتے ہیں دنیا میں، اور خصوصاً یہاں پر وزن کا ذکر کیا گیا کیونکہ اس سے انسان کے تصور میں آ سکتا ہے کہ اچھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے زیادہ یعنی اخلاق والے ساری خوبیاں لوٹ لے گئے، کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو پلڑے میں وزن ہوگا بھاری، جس کا حسن اخلاق والوں کا ہوگا. سبحان اللہ، یعنی یہ حسن اخلاق کیا خوبی ہے؟ کوئی ایک چیز پرٹیکولر کر کے نہیں بتا دی گئی، اب یہ پوری کی پوری زندگی پر ہمارے ڈیپینڈ ہے حسن اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا وے آف لائف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، ایک دوسرے سے لین دین، ساری چیزوں میں اخلاق. اور یہ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ یہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کہ بس ڈرائنگ روم والا اخلاق کہ سب کے سامنے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. نہیں، ایسا نہیں. اس کے لیے تو آپ کو اپنی جان کھلا دینی پڑتی ہے، آپ کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ کو طنزیہ فقرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا سب کچھ لگا دینا پڑتا ہے، درگزر، افو درگزر، قربانی، دریا دلی، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا. کہ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. کہ یہ حسن سیرت یہ کیوں انسان کو سب کا پسندیدہ بنا دیتی ہے؟ یہ اخلاق ہی تو انسان کے کام آتے ہیں، یہ اخلاق ہی انسان کو سب کی نظر میں پسندیدہ بناتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں پسندیدہ بنتے ہیں ہم. اور ویسے بھی ہم کو اللہ کی نظر میں ہی پسندیدہ بننا ہے، لوگ پسند کریں نہ کریں. جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم آپ سب کے جوابات کے لیے. کہ کوشش، جد و جہد، ایسے اعمال جو پوری زندگی پر محیط ہو اور اللہ کی فرما برداری میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جس کے اعمال نامے میں وزن بھاری ہوگا نیک اعمال کا، وہ تو سمجھو کامیاب ہی کامیاب ہو گیا، بس اس کی تو کشتی پار ہو گئی سمجھے. سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت ہوگا نا وہ شخص. تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور امید کریں اور کوشش کریں کہ اے اللہ ہم ہی کیوں نہ ہوں وہ. اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ نہیں، ہم میں سے ہر ایک کہاں جانا چاہتے ہیں، چاہے ہم کتنی بھی آرام دہ لائف گزارے ہیں، چاہے ہم نے کوئی سٹرگل نہ بھی کیا ہو، پھر بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی ایسے بنا دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے. اور یہ جو موازین کا لفظ آیا ہے، وزن سے نکلا ہے، ہم سب جانتے ہیں پلڑا ترازو کو کہتے ہیں، جس سے وزن تولا جائے کوئی چیز کا، کتنا اس کا ویٹ ہے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ایک میدان حشر کا منظر یہاں نظر آتا ہے ہم کو، کہ لوگ پروانوں کی طرح لپک رہے ہوں گے جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، کسی کو کسی کا ہوش و حواس نہیں ہوگا، اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، اس کا وزن کیا جا رہا ہوگا، اور کس طرح سے ہم سولی پر لٹکے ہوئے ہوں گے نا، کیسے ہم بے چین اور پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، اب ہمارا کیا ہوتا ہے. تو موازین جمع کے لیے آتا ہے کہ اس کے دو مطلب بھی ہو سکتے ہیں، کہ کچھ وزن رکھنے والی باتوں کو ہی تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزن دار یا قابل قدر باتیں صرف نیک عمل ہیں، یعنی ہر ایک کے نیک عمل کو نہیں تولا جائے گا، کیونکہ کافروں کے نیک عمل کو تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کچھ چیزوں کو تولا جائے گا اور نیک عمل اس میں سب سے مین ہوں گے، اور اس کے یعنی ایمان کا ہونا یہ اول شرط ہے اس کی. اور دوسری بات کہ ترازو بھی ہو سکتا ہے اس کے معنی، ہو سکتا ہے باقاعدہ ترازو رکھ کر پلڑوں میں دونوں چیزیں رکھی جائیں، اور جس کا پلڑا بھاری ہوا وہ سمجھے کامیاب ہو گیا. تو بہرحال جو لوگ دل پسند عیش میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک عمل کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے اور عیش و آرام میں رہیں گے. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو ہم کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، دوسرا اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نیت دوسرا جو معنی ہوتا ہے کہ نیت کے حساب سے اعمال تولے جائیں گے. کہ ہو سکتا ہے بظاہر سامنے کسی کا عمل بہت بڑا نظر آ رہا ہو، کوئی شخص ہے ہو سکتا ہے اس نے اپنا پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو، لیکن اس کے پیچھے اگر اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے سارا وزن اس کا ڈھہ جائے گا. کوئی وزن نہیں ہوگا ایسے عمل کا. تو نیت کا خلوص ہونا, خالص نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے وہ وزن بظاہر چھوٹا سا ہوگا اعمال, لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. تو یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال ہم خود اپنے اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس میں کتنا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور کتنا ہم دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر دنیا والوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر بیکار ہے, یعنی ساری محنت اور جدوجہد رائے گا جائے گی, اور پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم والا معاملہ ہوگا. تو نیتوں کو خالص کرنا ضروری ہے, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ضروری ہے, ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے, اور مسلسل کوشش جدوجہد کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص اگر اس کے پاس کم مال و دولت تھی, کم اس کو وقت ملا, کم اس کی صحت اتنی اچھی نہیں تھی, تو اس کے اسی حساب سے معاملہ ہوگا, اس کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یعنی ایک ایسا پرسن جس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھی, وقت بھی اچھا خاصا تھا, صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دی تھی, سب کچھ تھا اس کے پاس, تو وہ زیادہ کیپیسٹی کا مالک تھا, تو زیادہ وہ نیک عمل کر سکتا تھا. لیکن ایک دوسرا شخص اس کے مقابلے میں, ہو سکتا ہے اس کو اتنی مال و دولت بھی نہ ملی ہو, اس کو اتنی مہلت بھی نہ ملی ہو, اس کو اتنے اس کے پاس اتنے سورسز, اس کا ذہن اتنا زیادہ نہ ہو, ٹیلنٹ اتنا نہ ہو اس کے پاس, تو اس کو اس کے ٹیلنٹ کے لحاظ سے اس کا وزن کیا جائے گا اعمال کا. تو یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے, ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ہمارے پلڑے بھاری ہوں. دوسرا, اب جس کے پلڑے, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. بہت ڈرا دیتی ہے یہ آیت, اور بس اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اس سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے کہ جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ, فَأُمُّهُ, یہ ام جو ہے کہتے ہیں جڑ کو کہتے ہیں اصل میں, اسی سے امی بنا, امی بنا, اماں جو بھی ہم کہتے ہیں, تو چونکہ ماں ہی سے سب بچے پھیلتے ہیں نا, یعنی ایک ماں سے ہی اس ماں کی اولاد ہوتی ہے, سب پھیلتے چلے جاتے ہیں, خاندان بنتا ہے, ٹری بنتا ہے. تو ام یا ام کہتے ہیں جڑ کو یا ٹھکانہ. تو بس جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے, اور یہ ہاویہ کی تصویر اس طرح کھینچی گئی کہ تم جان ہی نہیں سکتے کہ ہاویہ کیا ہو, کہ وما ادراک ما ہی, تم جان ہی نہیں سکتے کیا ہے وہ ہاویہ. نارن حامیہ, کہ وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. صحیح میں بس اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل و کرم سے اس آگ سے بچ سکیں. ورنہ آپ دیکھیں ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور ابھی گرمی کے دن ہیں, اسپیشلی گلف کنٹریز میں تو انتہا کو پہنچا ہوا ہے موسم, بہت زیادہ گرمی ہے, اور ایون انڈیا پاکستان میں بھی مجھے لگتا ہے گرمی ہوگی, حالانکہ بارش کے دن شروع ہو چکے, لیکن پھر بھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں. تو گرمی کے دنوں میں اگر ہم چولہے کے پاس کھڑے رہ کر کھانا بنائیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, پسینے میں نہا رہے ہوتے ہیں ہم. ایک تو چولہے کی گرمی ہوتی ہے, ہبس ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ جلد از جلد کچن سے نکل جائیں. اور یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جب آگ چولہا جب جلتا ہے, یہ تو آج ہمارے جو چولہے ہیں وہ تو بہت ہلکے پھلکے ہیں دیکھا جائے تو, چاہے آپ گیس والا اسٹو لے لیں یا الیکٹرک کا جو چولہا ہوتا ہے وہ لے لیں, یا دوسرے جو بھی ابھی آج ہمارے پاس چولہے ہیں, یہ ویسی آگ نہیں بھڑکاتے. جب لکڑیاں جلائی جاتی ہیں یا جو سوکھی لکڑیاں جب جلائی جاتی ہیں آپ دیکھیں, تو اس کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ بہت دور تک اس کے جب شعلے یا چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس کی تپش کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو اس دن پلڑے ہوں گے, ترازو رکھ دیے جائیں گے, موازین, اس کا وزن کیا جائے گا, اور اعمال تولے جائیں گے. سورہ کہف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ فلنقیم لہم یوم القیامتی وزنا, کہ جو لوگوں کا ایمان نہیں ہوگا یا جن کے مطلب جن کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا, تو ان کے اعمال تو تولے ہی نہیں جائیں گے. تو بہرحال یہ اعمال یہ تو برابر باقاعدہ ترازو سے تولے جائیں گے, یا اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ اور کرائیٹیریا ہوگا تولے جانے کا, یا ناپنے کا, یا اس کو میجر کرنے کا, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو لیکن نیک اعمال کی وجہ سے زندگی عیش و آرام میں گزرے گی, آخرت کی زندگی, اور اگر برے اعمال کیے تھے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی. اور ہوا, یہ بھی خواہش کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے نا, گڑھے کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے, اور گرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ بمانی بلندی سے زمین پر گرنا. احویہ گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں اور گہرے گڑھے کو بھی, اور ہاویہ یہ جہنم کے ایک نام بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی یا گہری جہنم بھی ہو سکتا ہے. تو تو جہنم میں اسپیشل ایک گڑھے کا نام حاویہ ہے. تو جس شخص کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کی گہرائی میں، جہنم کے گہرے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. تو بہرحال یہ جو ٹھکانہ ہوگا اس کا ام کا جو لفظ ہے یہ بھی قابل غور ہے. جیسے بچہ ماں کی طرف پلٹتا ہے یا بچہ ماں کی طرف جاتا ہے یا ماں کی گودی اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے چھوٹے بچے کی، تو ایسے شخص کا جو ٹھکانہ ہے حاویہ ہوگا، کوئی اور اس کو ٹھکانہ نہ ملے گا. اور یہ صرف گڑھا ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جس کی تیزی کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالی رحم فرمائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. اب آئیے سورۃ تکاثر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. تمہیں کثرت کی حرص و حوث نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو یا قبریں دیکھ لیتے ہو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا ہرگز نہیں چاہیے. جلد ہی تم جان لو گے، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے. جلد ہی تم جان لو گے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے. کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے، پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. سورۃ تکاثر، یہ بھی مکی سورہ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جوز 30 میں زیادہ تر ہم مکی سورتوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور سادی شیخ سادی یہاں پر لکھتے ہیں، عبد الرحمن سادی، کہ ایکچولی خبر دی گئی ہے اور ایک واعظ اور نصیحت کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے. اور اس معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ الحاکم، یعنی تم جو شغل میں مبتلا ہو، تم جو انوالو ہو دنیا میں، تم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم جو اپنے آپ کو بزی کر رکھا ہے تم نے دنیا کے جھمیلوں میں، دنیا کے کام کاج میں، تو تم سوچ لو ذرا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے. اور کس چیز میں تم مشغول ہو؟ تکاثر، یعنی یہ مباحات بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہ سوچے کہ یہ صرف حرام کام ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ مباحات کی بات کی جا رہی ہے، اور مباحات میں چیزیں آتی کہ جو حرام نہیں ہے لیکن جو بہت زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے، یعنی وہ کام کرنے سے تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، اس کو مباح کہتے ہیں. اس میں جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے فقہ کی زبان میں، اس کو ان چیزوں کو مباح کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے، آپ کر رہے ہیں تو کر لیجئے لیکن اس کے کرنے پر آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مباحات میں مبتلا ہونا، کثرت مال اور کثرت اولاد میں، یا پھر اولاد کے پیچھے بھاگتے رہنا، یا مال کو کثرت سے حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے رہنا، تو اکثریت کا یہ حال ہے. یعنی ہم میں سے سب کا حال نہیں ہے، اکثریت کا یہ حال ہے. اور ایک حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، کیسے اس کا مال ہو سکتا ہے؟ جو کھایا پیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو پہنا وہ پھٹا پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، اور جو صدقہ کر دیا بس وہ بچ گیا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جس مال کے لیے انسان بھاگتا رہتا ہے وہ مال تو یہیں ختم ہو جانے والا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل تو ویلیو کس چیز کی ہے؟ کہ تم جو اللہ کی راہ میں دے دو. تو یہاں پر الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی ایسے کام میں، یہ لہو سے بھی نکلا ہے اصل میں، کہ اور لہو کا جو معنی ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، تو لہو لعب کا معنی کیا ہے؟ گیمز، کھیل تماشے، یا پھر ایسی چیزیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، جو انسان کو اپنے اصل کسی مقصد اور اس کے ہدف سے غافل کر دے، جو اس کو اس کے نصب العین سے ہٹائے رکھے، جو اس کو اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غافل رکھے. یہ ایسے بیکار اور فضول کام یا گھٹیا کام ہو سکتے ہیں جس میں رہ کر، انوالو ہو کر انسان اپنے اہم ترین کام کو بھول جائے، یا اہم ترین کام کو دل سے نکال دے، یعنی اپنے مقصد، اپنے ہدف، اپنے گول، اپنے نصب العین سے نظریں ہٹا کر، توجہ ہٹا کر بیکار اور فضول کاموں میں انوالو ہو جانا. اور آج آپ بتائیے کہ فضول کام کون کون سے آج کے دور میں، آپ خود بتائیے. کوئی بتا سکے گا؟ وہ ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارا مسلسل 24 گھنٹے آن لائن رہنا. یعنی سچ میں ہم پہلے کتنی اچھی سکون کی زندگی تھی کہ کوئی واٹس اپ نہیں تھا، ایک لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا الحمدللہ، جس کا فون آنا ہے بات کر لیے، رکھ دیا، ختم ہو گیا، جتنی دیر بات کرنے کر لیے. اور فون کا بل بھی رہتا تھا تو اس سے معلوم تھا کہ اس کا بل آئے گا، اس سے بہت زیادہ بات بھی نہیں کی جاتی تھی. لیکن جب سے یہ موبائل آیا ہے، چونکہ انٹرنیٹ تو جتنا آپ نے منتھلی لے لیا، واٹس اپ تو فری ہے، تو اب مسلسل، یعنی اور ہم ہر تھوڑی دیر میں دیکھنے لگتے ہیں نا کہ اچھا کسی کا میسج نہ آیا ہو. اب اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے، پہلے زمانے میں بھی تو ہم زندہ رہ رہے تھے نا، یعنی آج سے 10 سال پہلے جب تک واٹس اپ نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ٹویٹر نہیں تھا، جو بھی چیزیں ہیں، تو یہ سب نہیں تھے تو بھی ہم الحمدللہ زندہ رہ رہے تھے اور بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے ماشاء اللہ. تو یہ جو گیمز ہے آج دیکھیں، گیم میں کیسے انسان، یعنی بیٹھے بیٹھے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ بیٹھے بیٹھے موبائل ہاتھ میں گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو ایک اسکور بنانے کی دھن سوار ہوتی ہے کہ کس کو کتنے پوائنٹس ملے ہیں اور کون کتنا، پھر آگے اپنے سب خاندان میں سارے بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن بھی کرتے ہیں. جی بالکل، یعنی بہت ہی برا حال ہو گیا ہمارا. یعنی بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے. مجھے تو ہمیشہ وہی لگتا ہے کہ یہ واٹس اپ نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے، کام کے والا معاملہ ہے کہ جو کام ہمارے بہت زیادہ اور اچھے سے ہو سکتے تھے لیکن اس واٹس اپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں، یا یہ موبائل پر رہنے کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. اور پھر اس کی وجہ سے، یعنی پہلے جو ایک پرائیویٹ لائف ہوا کرتی تھی، ایسا لگتا کہ وہ پرائیویٹ لائف ختم ہو گئی ہے. اب جو ہے، یعنی اب آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات گھر میں رہنے والوں کی تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن واٹس اپ پر تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں. ہمیں 200 کیا کہیں گے اس کو، 2000 مائل دور بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو ہمیں بہت فکر اور پرواہ ہے، ساروں کی خیریت ہم دریافت کریں گے، ان سے چیٹنگ ہوں گی، لیکن بازو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے. تو واقعی میں یہ ایکچولی اللہ کو مت تقاصر ہے، یہ لہو ہے اصل میں. اور جو تقاصر ہے، آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور لوگ کسی چیز کے کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، کمپیٹ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ میں یہ بھی لے لوں، یا اس کے پاس وہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میں بھی یہ چیز حاصل کر لوں، فلاں کے پاس یہ ہے، میں بھی وہ چیز حاصل کر لوں. تو یہ چیز حاصل کرنا، یعنی پہلا تو کیا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا، دوسرا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کمپیٹ کرنا دنیا کی چیزوں میں، اور تیسرا فخر جتلانا آپس میں مقابلے کے لیے کہ کس کے پاس سب سے زیادہ اچھی چیز ہے. اچھا تمہارے پاس سیمسنگ کا موبائل ہے؟ او اچھا اچھا سیمسنگ ہے، اچھا میرے پاس آئی فون ہے. اچھا آپ کے پاس کار کون سی، سیکنڈ ہینڈ کار خریدی ہے؟ اچھا او بہت ستاتی ہے سیکنڈ ہینڈ کار تو. اچھا میرے پاس لیکسس ہے. نہیں یہ سب کیا ہے، فخر و غرور ہے. یعنی آج انسان واقعی میں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کون سا برانڈ استعمال کرتے ہیں، اور ہم کہے کہ بھئی ہم تو کوئی برانڈ نہیں استعمال کرتے، تو سمجھتے کہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، عجیب ہی لوگ ہیں. یعنی برانڈ کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، اس کے لیے اپنی زندگی برباد کر دینے والے لوگ. میں نے سنا ہے، اب یہ ساری چیزیں بچوں سے ہی معلوم ہوتی رہتی ہیں، میں نے سنا کہ جس دن کوئی فون کا نیا لیٹسٹ ماڈل آتا ہے تو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات پہلے سے رات سے لائن لگی رہتی کہ کون پہلا ماڈل خریدے گا، اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، کیونکہ وہ اس چیز میں نام لکھوانا چاہتے کہ سب سے پہلا جو ماڈل آیا نیا وہ ہم نے خریدا اور پہلا خریدا. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ ایکچولی تینوں چیزیں اس میں آ گئی، الحاق متقاسم میں، تقاسم میں تینوں چیزیں آ گئی، کہ زیادہ حاصل کرنا، زیادہ چیزوں کے پیچھے لگے رہنا، دوسرا کمپیٹ کرنے کے لیے کرنا، ریس لگانا، اور تیسرا فخر و غرور جتانے کے لیے ایک دوسرے پر. تو اب آپ دیکھیں کہ کثرت کس چیز میں ہونی چاہیے. انسان کو تو بہت ساری چیزیں پسند آتی ہیں، ہمارا نفس تو بہت چیزیں چاہتے رہتے ہیں، ہمارا دل چاہتے کہ اچھا ہم تو آسمان سے تارے بھی توڑ لائیں، ہے نا، ہمارا دل چاہتے کہ آسمان کی سیر کر لیں، تو کیا جو دل چاہے گا سب کر لیں گے؟ ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا نا، ہمیں اپنی نفس کی خواہشات کو ہمیں لمیٹڈ، محدود کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز تو نہیں، دنیا میں ہر چیز ہر ایک کے پاس نہیں آ سکتی ہے. اور اسی لیے دوسروں کو نہ دیکھیں، کیونکہ آج یہ جو ایک ریس لگی ہے، جو کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے گھر، بہترین کار، مال و دولت، بلند اور بالا اور عالیشان عمارتیں، یا منصب اور اقتدار، عہدے کی خواہش اور تمنا، یا پھر خاندان پر فخر و غرور کہ آپ کس خاندان سے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں. یہ سب ایکچولی اتنا زیادہ ہم سمجھتے کہ چونکہ ہمارا سرکل الحمدللہ ایسا ہے تو ہم سمجھتے کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، لیکن جب باہر کی دنیا پر نظر ڈالا تو لگتا ہے کہ اچھا اس میں تو لوگ اور زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. تو جب انسان پوری زندگی کھپا دیتا ہے اس میں، پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے، حالانکہ اسے کوشش تو کسی اور چیز کی کرنی چاہیے تھی، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اہم چیزوں کی طرف سے اس کی توجہ پھر ہٹی رہتی ہے. اور وہ اہم چیزیں کیا ہیں؟ زندگی کا جو مقصد ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا. آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو تین جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہمارا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی کوئز؟ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے، سورہ زاریات کی آیت ہے. اور دوسرا سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں روزانہ سوتے وقت کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ موت اور حیات کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ ہم نے یہ موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اسے کون بہتر عمل کرتا ہے. تو پہلے تو ہے مین اللہ تعالی کی عبادت کے لیے، لیکن اب صرف عبادت ہی تو کرتے نہیں بیٹھے رہ سکتے ہم لوگ، اور بھی دنیا میں زندگی میں بہت سارے کام لگے ہوئے ہیں، ہے نا، کہ عبادت تو صرف فرشتے کرتے ہیں 24 گھنٹے، لیکن انسان کو اللہ تعالی نے بہت ساری چیزوں کی آزادی دی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں بھی لگائی ہے اللہ تعالی نے، اس کو ارادہ اور اختیار کی آزادی بھی دی ہے. تو اب یہ جب ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے اس کے اوپر. تو احسن عمل کون کرنا چاہتا ہے جی؟ کون محسن بننا چاہتا ہے؟ کون اچھا عمل کر سکتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی وہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بھی حقوق ادا کرے، اور بندوں کی بھی حقوق ادا کرے، حقوق العباد بھی وہ کرے اور حقوق اللہ بھی وہ پورے ادا کرے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اصل مقصد تو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نیک عمل کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. لیکن جب ہم دنیا میں جب انوالو ہوتے ہیں تو اس میں اس قدر پھر ہم ریس لگی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہم پھر ہر حدود و قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر وہ ایک ریس جو لگی ہوتی ہے، وہ جو کمپٹیشن ہے، وہ جو ایک دنیا حاصل کرنے کا جو ایک دھن سوار ہو جاتی ہے انسان پر، تو پھر وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، حلال و حرام بھی نہیں دیکھتا، پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے فرائض پورے ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں، بس وہ دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار وہ موت اس کو آ پہنچتی ہے. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا؟ اتنا کمایا، اتنا بھاگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، تو پوری زندگی پھر بیکار گئی نا، کیونکہ یہی زندگی پر تو ڈیپینڈ ہے اگلی زندگی. یعنی اس زندگی کو آپ اتنا بے وقت نہ جانیں، یہ زندگی بہت اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی زندگی کے اعمال پر ڈیپینڈ ہے آخرت کی زندگی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ زندگی بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہمیں تو سب کچھ یہاں کما لینا ہے اپنی آخرت کے لیے، نیکیاں کشید کرنا ہے ہم کو یہاں پر، نیکیوں کے ایسے کھیت لگانے ہیں، ایسی فصلیں لگانی ہیں، ایسی فصلیں گرو کرنی ہیں جو فصل ہم آخرت میں جا کر کاٹ سکیں پھر. اور آپ دیکھیں کہ وہ انسان زندگی بھر، یعنی جب جو جوانی ہوتی ہے اس کی، وہ پورا اس میں لگا دیتا ہے. جب اس کی صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، ٹیلنٹ اس کا بالکل بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں اچھے سلامت ہوتے ہیں، کہیں کوئی گھٹنوں میں درد نہیں ہے، بیک پین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس وقت وہ پورا دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اور جب بس آخر عمر میں جب گھٹنوں میں درد، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہر جگہ درد ہی درد ہے باڈی میں، تو آپ بتائیں کہ عبادتیں کیسی ہوں گی؟ تو وہ اپنے آخر کا وقت وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اس بات کو کہ جب اپنی قوتیں عروج پر تھیں جوانی کی، تو اس وقت تو دنیا کے لیے کھپا دی اپنے آپ کو، اور میرے لیے نہیں، جب اللہ تعالیٰ کو دینا آیا تو اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے ایسی بچی کھچی چیزیں بچی تمہارے پاس، تو پھر تم بھی بچی کھچی یہ چیزیں لو اللہ تعالیٰ کے پاس سے. تو ہم الرٹ ہو جائیں، ہمارے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ ابھی جب آپ کی قوتیں عروج پر ہیں، آپ کی صلاحیتیں عروج پر ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے، صلاحیتوں سے، ٹیلنٹ سے نوازا ہے الحمدللہ، تو کیوں نہ 24 گھنٹے لگا دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، 24/7. ہم تو آن کال ہیں، ہم لوگ ہم مسلمان ہیں، ہم چھٹی لے ہی نہیں سکتے، ہمیں چھٹی مل ہی نہیں سکتی. اور سبحان اللہ، وہ حدیث یاد کریں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے کی جو امتیں آئیں، جیسے یہود تھے، ان کا حال یہ ہو کہ انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک ڈیوٹی انجام دی، لیکن آخر میں تھک ہار کر بیٹھ گئے، ان کو اتنے ہی دن کا مطلب وہ ملا. اس کے بعد نصارہ آئے، انہوں نے تھوڑے وقت ڈیوٹی انجام دی، اس کے بعد وہ بھی بیٹھ گئے. ہم لوگ آئے عصر کے وقت، اور پھر ہم جو ہے مغرب تک کام کرتے رہے، تھوڑی دیر کام کرنا پڑا لیکن پورے دن کی مزدوری مل گئی الحمدللہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے ہمارے لیے امت محمدیہ ہونے کے ناطے، کیونکہ رسول اللہ سب سے آخر میں آئے، ہم سب سے آخری امت ہیں، ہم آخر میں آئے، تھوڑا وقت کام کریں گے اور زیادہ اجر سمیٹ لے جائیں گے ماشاءاللہ. یہ صحیح حدیث ہے. کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے، کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، آپ سوچیں. سبحان اللہ. تو کیوں نہ اپنا پورا وقت ہم لگا دیں. تو آپ دیکھیں کہ انسان جب یہ دنیا کے دوڑ میں، بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اور بس دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اسی کے حصول کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک اس کو موت آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. تو میرا مال، ہم انسان کہتے ہیں جس مال کو کماتا ہے یہ سوچ کے رہتے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ انسان دنیا میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کی فخر، اس کا جو فخر و غرور ہے، اس کی خواہشات ہے، گاڑیاں ہیں، گھوڑے ہیں، جو کچھ وہ دنیا میں کماتا ہے سب ختم ہو جانے والا ہے، سب یہیں چھوٹ جانے والا ہے. صرف انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے اس کے نیک اعمال ہیں. تو لغویات میں تو بالکل بھی نہ پڑے، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، یعنی کچھ لمٹ بنا لیں اپنی، کہ گیمز تو کوئی فائدے کی نہیں، سب بیکار ہیں. اور مجھے تو پتہ نہیں، مجھے بالکل بھی کبھی بھی سمجھ نہیں ہے، واللہ عالم، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے حال پر بھی، کہ پتہ نہیں بڑے لوگ کیوں گیم کھیلتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کبھی. یعنی بچے کھیلتے ہیں گیم، وہ چاہے وہ موبائل کا گیم ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ کا گیم ہو، چاہے وہ پلے اسٹیشن جیسے ہوتے ہیں شاید، اس پر گیم کھیلتے ہیں بچے، تو بچے کھیلتے ہیں گیمز، لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے تو بڑے لوگ کیسے کھیلتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، یا واللہ جو بھی ہو، حیرت ہوتی ہے کیا ہم بڑے لوگوں کے پاس ہے بھلا ٹائم گیم کھیلنے کے لیے؟ اتنے کام ہے، اتنے کام ہے، اس کی وجہ تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا 10 دفعہ کوئی ذکر و اذکار پڑھ لیا جائے، کوئی اور کنسٹرکٹیو کام کر لیا جائے، کچھ نہیں آتا تو وہ چیز سیکھ لی جائے، وہ اسکل اپنا لی جائے، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، کیا فائدہ؟ یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، کچھ ملا ہی نہیں آپ کو اس سے گیم کھیل کر. تو یہ کھیل تماشے، یہ سب اصل میں دل لگی ہے اور فضول کام ہے، اور اس میں انسان اتنا انوالو ہوتا ہے کہ اس کے فرائض سے وہ غافل ہو جاتا ہے، فرض نمازیں چلی جاتی ہیں، جماعت نکل جاتی ہے، یہ بیٹھا رہتا ہے دیکھتے ہوئے سارے اپنے میسجز، چاہے وہ فیس بک ہو یا ای میل ہو، ٹویٹر ہو، جو بھی کچھ ہو اس کی جو سوشل میڈیا کی چیزیں ہیں، یہ گیم کھیلنے میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اچھا بس ایک اور گیم کھیل لوں، بس یہ بازی جیت جاؤں، یہ بازی جیت جاؤں، اور بس وہ پھر ادھر جماعت نکل جاتی ہے، یا تکبیر اولی مس ہو جاتی ہے، پہلی رکعت تو ضرور جاتی ہے، یہ پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. تو یہ اقتدار، سامان عیش، سب کچھ اس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے، اور فخر جتانا چاہتا ہے کہ دیکھا میں نے کتنا کما لیا، دیکھا میں نے کیا کچھ کیا. جو انسان کی زندگی کے جو اسٹیجز بتائے گئے ہیں نا، کہ کیا حال ہوتا ہے، کہ پہلے نوجوانی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا لگوں، اس کی نظر صرف آئینے پر ہوتی ہے، صرف اپنے بال سنوارتا رہتا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں. اس کے بعد کمانے کا وقت آتا ہے، کماتا ہے کماتا ہے، اور بعض وقت تو غافل ہو جاتا ہے ہر طرف سے. پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو، یعنی جب یہ کما بھی لیتا ہے تو اس کے بعد اب بچوں پر فخر و غرور، کہ میرے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے کون سے کالج میں، میرے بچے کس جاب پر ہیں، میرا گھر کتنا شاندار ہے، میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں. تو یہ جو بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ہمیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے ہم پر. یہ ہماری تو کوئی، اس میں تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہمارے بچے اچھے عہدوں پر ہے، اچھا پڑھ لکھ گئے ہیں، یا بظاہر کامیاب زندگی گزار رہے ہیں جو ہماری نظر میں کامیاب ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے یا نہیں ہے، تو اس پر فخر و غرور کیسا بھلا. تو یہ گھروں پر فخر کرنا، دنیاوی سامان، عیش و آرام والے سامان پر فخر و غرور کرنا، یہ اس میں کمپیٹ کرنا، یہ سب فضولیات ہیں، بیکار ہیں. اصل تو کمپٹیشن کس میں ہو؟ نیکیوں میں کمپٹیشن ہو کہ اچھا میری فلاں ساتھی وہ اتنا اتنا قرآن پڑھتی ہے روزانہ، اتنا قرآن پڑھاتی ہے لوگوں کو، یا پھر اتنا وہ دین کے کام میں لگی رہتی ہے، دین کی خدمت کرتی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یا وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، کسی کی کبھی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کے کام آ جانا، کسی کی مدد کر دینا. تو مجھے بھی ویسے ہی کرنا ہے، پھر مجھے بھی کمپٹیشن کرنا ہے نیکیوں میں کہ میں بھی اس سے آگے نکل جاؤں. تو یہ دنیا کے کاموں میں رہ کر تو سوائے خسارے کے اور سوائے نقصان کے کچھ ہے ہی نہیں. اور ان چیزوں نے اتنا غافل کر دیا انسان کو کہ انسان اس کو سمجھ بھی نہیں پا رہا کہ بیکار اور فضول چیزیں ہیں. اور ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگانا، اپنے پیسے کو لگانا سوائے نقصان کے یا خسارے کے اور کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ تم تھوڑا غور و فکر کرو کہ تمہیں یقین آنا چاہیے، اور تم یقینی طور پر جان لو گے، تم جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے قیامت کو یا حساب کتاب ہوتے ہوئے، تو تب تم کو یقین آئے گا. لیکن تم ابھی سے اس کو سوچ لو، اور اس وقت کیا ہوگا جب تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، لترون، جب تم یقین کی حیثیت سے اس کو دیکھ لو گے، تو پھر کیا ہوگا اس وقت؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس وقت تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں جو آنکھوں دیکھا ہوتا ہے اس کا یقین الگ ہی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. یہاں تک کہ تم یعنی اتنے ہم غافل ہیں کہ ہم قبروں تک پہنچ جاتے ہیں، حتی زرتم المقابر، کہ تم نے قبریں دیکھ لی. یعنی انسان بھاگتے بھاگتے دنیا کی دوڑ میں، ریس میں اپنا وقت لگاتے لگاتے اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، کدھر اس کے 60-70 سال گزرے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ. تم قبریں دیکھ لیتے ہو، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تم جلد ہی جان لو گے کہ کل سوف تعلمون ثم کل سوف تعلمون کل لو تعلمون علم الیقین، تم اس کو یقین کی حیثیت سے جان لو گے. اور تم جہنم دیکھو گے، یعنی جہنم بھی دیکھنا ہے. ہم سورہ مریم میں پڑھتے ہیں کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، جہنم پر سے ہر ایک اس پر سے گزرے گا، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے جہنم پر سے. تم جان لو گے کہ تم کیا چیز میں، کن غفلت والی چیزوں میں تم پڑے ہوئے تھے. تو دو بار نہیں، تین بار تاکید کی گئی ہے کہ تمہاری جو سوچ ہے، تمہارے جو خیالات ہیں وہ درست نہیں ہیں. تم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے بارے میں غور تو کرو، جو باتیں یہ کتاب بتا رہی ہے، جو خبریں یہ کتاب دے رہی ہے، تم اس پر غور و فکر تو کرو. تم کس ریس میں لگے ہو، تم کس طرح سے کس کمپٹیشن میں لگے ہو کہ بس ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہو، دن رات بس دنیا کمانا دنیا کمانا دنیا کمانا، یہ صرف دنیا کا عیش و آرام دنیا کا عیش و آرام. تم کیوں مقابلہ کر رہے ہو؟ تم آخرت کے مقابلے میں تم دنیا کو کیوں ترجیح دے رہے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. تم کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے کام کون سے ہیں. آخرت سے توجہ ہٹانے اور غافل کر دینے والے کاموں سے بچتے رہو، اور دنیا کی زندگی میں صرف دنیا ہی کے پیچھے نہ پڑے رہو، بلکہ دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ کوشش کر لو، کچھ کما لو، کیونکہ تمہیں جہنم دیکھنا ہوگا. اور مرنے کے بعد بھی جو عالم برزخ ہے، اصل میں یہ نہیں کہ وہ وہاں پر آرام رہے گا، نہیں. قبر یہ تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، کہ کیسے دنیا سے وہ بے پرواہ ہو گئے تھے، کیسے ان کے اندر غنا پیدا ہو گیا تھا، کیسے وہ بے نیاز ہو گئے تھے دنیا سے، کہ دنیاوی ساز و سامان پر ان کی کوئی نظر ہی نہیں ہوتی تھی. جب وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایران کا جو مین بڑا سب سے بڑا شہر تھا، جب وہ فتح کرنے کے لیے پہنچے اور فتح کیا اس کو، ماشاءاللہ، تو اس کو جو سفید محل تھا کہا جاتا ہے، بہت ہی مشہور تھا، اور ہزار ہزار سال سے ان کی جو تاریخ چلی آتی رہی تھی کہ اس میں بہت ہیرے جواہرات تھے، ہر جگہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. جب سعد بن ابی وقاص محل میں داخل ہوئے اور وہ بادشاہ کا جو تاج تھا اوپر لٹکا ہوا تھا، وہ کہ اتنا بھاری تھا وہ تاج ہیرے جواہرات کی وجہ سے کہ وہ پہن نہیں سکتا تھا سر پر، تو اوپر سے لٹکا دیا جاتا تھا، بس بادشاہ آ کر اس کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے سر پر ہے، لیکن وہ سر پر نہیں ہوتا تھا اس کے، اتنا وزندار تھا وہ. اور جو قالین بہار تھا جو وہاں بچھا ہوا تھا، جس میں ہر موسم کو پرنٹ کیا گیا تھا ہیرے جواہرات سے، اور جب وہاں کے جو جھومر تھے، وہاں کا جو مال و دولت اور خزانے وہاں کے نکلے، تو سعد بن ابی وقاص جب محل میں داخل ہوئے تو وہ سجدے میں شکر سے گر گئے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسی چیزیں دکھائی جو ہم نے دیکھی بھی نہیں تھی. اور سارے سپاہیوں سے کہہ دے کہ سارا مال جمع کر دو، اور سارا کا سارا مال وہاں مدینہ پہنچا دیا گیا بیت المال میں. اور عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے تھے کہ کتنی ایمانداری ہے ان کی کہ ایک سوئی بھی نہیں رکھی، ہر چیز بھجوا دی. سبحان اللہ، کیسے ایماندار مجاہدین تھے وہ. ان کو معلوم تھا کہ ہم اللہ کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، ان کا کسی چیز پر دل نہیں آیا. ہم تو دیکھتے تو ریچھ جاتے نا کہ ہائے کتنی خوبصورت چیزیں ہیں. یہ تھا ان کا حال، دنیا لپک لپک کر ان کے سامنے آتی تھی لیکن وہ اس سے پیچھا چھڑاتے تھے. ان کو اس دنیا کی حقیقت معلوم تھی اصل میں، کہ کیا ہے اس دنیا کی حیثیت اور کیا ہے حقیقت. علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور جب بہت زیادہ وہاں پر بھی یعنی جو بیت المال میں مال و دولت آتی تھی، تو انہوں نے کہا تھا اس رات کی رات ہی حساب کر دیتے تھے سارا، اور چراغ بجھا کر ہر چیز ختم کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے، اور زمین کو بھی گواہ بناتے کہ زمین گواہ رہنا کہ میں نے سارا حساب کتاب صحیح کر دیا، اور کہا کہ اے دنیا میں تجھے چھوڑ چکا ہوں، تجھے چھوڑ چکا ہوں، میری طرف لپک کر نہ آنا. یہ تھے صحابہ، بلکہ اپنا مال اس میں لگا دینے والے، یعنی ان کے اندر حرص و حوث تما نہیں تھی. وہ دنیا میں کمپٹیشن لگانے والے نہیں تھے، وہ تو نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے. کہ اچھا اگر دونوں کا کمپٹیشن چلتا تھا، اور سارے صحابہ کا بھی چلتا تھا، کہ ابو بکر کو فکر تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو فکر تھی کہ ابو بکر کیا لائیں، آج تو میں ضرور ان کو ڈیفیٹ کر دوں گا. لیکن جب پتہ چلے کہ ابو بکر تو سارا مال لے آئے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ میں تو کبھی کر ہی نہیں سکتا ڈیفیٹ ان کو، وہ تو ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے ہیں. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت کمپٹیشن تھا یہ نیکیوں کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا. آج ہم نیکیوں میں کرتے ہیں اس طرح سے کمپٹیشن. کیا کچھ ان کے سامنے نہیں آیا کہ کہا جاتا کہ جب بیت المال میں یہ مال آیا اور اس قدر خزانہ تھا سمجھے، اس میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اتنا بڑا کوئی گوڈاؤن تو بنا ہوا تھا نہیں بیت المال کے لیے، کوئی بلڈنگ تو نہیں تھی بیت المال کے لیے. تو جب پوچھا گیا کہ امیر المومنین کہاں رکھے سارا مال، عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا، کہا کہ مسجد نبی کے سامنے ڈال دو اور کپڑا ڈھانک دو اس کے اوپر. مسجد نبی کے سامنے ڈال دیا گیا سارا مال، ایسے ہی ہیرے جواہرات، تاج، قالین بہار، سب کچھ، اور اس پر کپڑا ڈال دیا گیا، اور اس میں سے کوئی چیز چوری نہیں گئی. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ تھا وہ ایمان، یہ تھا دنیا سے، یہ تھی وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر، آخرت کا شوق، آخرت کی کامیابی کی فکر. لیکن آج کہاں گئی وہ فکر؟ یعنی آج تو ہم اتنے سارے، ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں ہو کر بھی کہتے کہ اب دیکھیں ہوتا نہیں کہ اب کہیں جانا ہوتا ہے کون سے کپڑے پہنے، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ کے کپڑے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو یہی جملہ اکثر سننے میں آتا ہے نا، کہ اتنے کپڑے ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے کہ کپڑے ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ جو آپ کی کیبنیٹ میں اتنے ہینگ کیے ہوئے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اٹھا کے دے دیں پھر دوسروں کو. جب آپ کہتے کہ نہیں ہے کپڑے تو نہ رہنے دیں پھر کیبنیٹ میں، دے دیجئے کم از کم اس کا اجر تو ملے گا. تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن آج ہمارے پاس شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ الٹا ناشکری ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبریں دیکھ لیتے ہو. تم تو دوزخ پر سے گزرنے والے ہو، ہر کوئی اسے دیکھ کر رہے گا، لہٰذا محتاط رہو. جب تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تمہیں کوئی اس میں شک نہیں رہے گا، یقین آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو حساب کتاب ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں ہمیں نوازا ہے، کیا کچھ نہیں دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، صبح سے لے کر رات تک کتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، نہ ان نعمتوں کو گن سکتے ہیں. اور ایک وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اور ایک وہ نعمتیں جو انسان اپنی محنت کوشش سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جیسے مال و دولت ہے, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا تو وہ مال و دولت کماتا ہے, محنت اور جد و جہد کرتا ہے. اور کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں اس کو, انسان کا جسم, اس کی آنکھ, جو بھی چیزیں ہیں. تو دونوں پر شکر واجب ہے, دونوں نعمتوں کے لیے. اب جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو ہم کہاں خرچ کرتے ہیں, کہاں لگاتے ہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو کیا اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان کا جائز مصرف کیا ہے, کہاں اس کو ہم لگائیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم سے ضرور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ کون سی نعمت کا ہم سے سوال ہوگا جب یہ آیت نازل ہوئی تو, کہ ہماری خوراک یہی دو کالی چیزیں کھجور اور پانی ہے, دشمن سر پر ہے, تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں, پھر باز پرس کس چیز کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا تاہم یہ ضرور ہوگا, یعنی صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے, دو کالی چیزیں پانی اور کھجور ہوا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں. اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حضرت شریف لائے, ہم نے آپ کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا, اس پر آپ نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, ان نعمتوں کو تم نے کہاں لگایا تھا, کن راستوں میں کھپایا تھا ان نعمتوں کو. تو کثرت, یعنی کسی بھی چیز کی کثرت انسان کو پھر کہیں کا نہیں رکھتی. تو جو دنیا حاصل کرنے کی کثرت ہے, فخر جتانا ہے یا مال پر یا اولاد پر یا پھر جو بھی آپ کا خاندان ہو, قبیلہ ہو, آپ جس گروپ سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ کے نوکر چاکر ہوں یا جاہو منصب ہو یا جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے, آپ اس کے اوپر فخر جتاتے ہیں, تو یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے. تو ہم اپنے تمام جو بھی ہمارے اندر اگر کچھ ہے برائیاں, اس کو نکال دیں, اپنے اندر خلوص پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اسی ان نعمتوں کو اسی کے راستے میں لگا دیں. بہرحال سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے, اور ہم تو قبروں میں کتنے دن رہیں گے ہم جانتے بھی نہیں, کہ عالم برزخ کا جو عرصہ ہے ہمیں کتنے دن گزارنا ہے, کتنے سال گزارنا ہے. تو بہرحال ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, اور لہٰذا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ ہی کے راستے میں لگانا یہ اس کا صحیح کا مصرف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو اللہ کے راستے ہی میں لگا سکیں. اور اس کے لیے ہمیں, آپ دیکھیں جب تک ہم صحابہ کی سیرت نہیں پڑھیں گے نا, ہمارا جو رہن سہن کا انداز ہے یا پھر ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ صحیح نہیں ہوگا, ہمارا لائف سٹائل. جب تک ہم صحابہ کی سیرت نہیں پڑھتے ہیں, ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ آج جو غفلت کا شکار ہیں ہم, چاہے وہ دین سے ہو, چاہے وہ اللہ کی یاد سے ہو, چاہے نماز روزے سے ہو, چاہے ذکر و اذکار سے ہو, یا چاہے پھر حق داروں کے حق ادا کرنے کے معاملے میں ہم کوتاہی کرتے ہوں, جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ جو فرائض ہمارے ذمے آتے ہوں, یہ جو اخلاقی حدود ہیں اس کو پامل کرتے ہوں, یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم قرآن کی بتائی ہوئی زندگی گزاریں گے, تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں, یا پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں اور صحابہ کی سیرت کو ہم پڑھیں. تو یہی تین چیزیں ہیں جو ہمیں ان غفلتوں سے بچا سکتی ہیں, غافل ہونے سے بچا سکتی ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ ہم کیوں یہ سب کرتے ہیں, کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے, اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے, عیش و عشرت کے لیے, اور اس کی وجہ سے آج ہمارے اندر حرص و حوث بھی پیدا ہو گئی ہے. یا ہم لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں, دنیا میں جو تھوڑی بہت چیزیں ملتی ہیں ہم اس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, جبکہ جو آخرت کا عیش اور آرام ہے وہ ہمیشہ کا ہوگا اور پائیدار بھی ہوگا, یعنی وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا, اور جو کچھ ہم وہاں چاہیں گے وہ ہمیں ملے گا. تو آپ خود بتائیے کہ اگر کوئی ایک چیز ہے جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ملے گی, اور ایک چیز ہے جو آپ کو صرف تھوڑے دن کے لیے ملے گی, کون سی آپ پسند کریں گے؟ جیسے کوئی ہمیں آفر کرتا ہے, کسی اسکالر نے بہت اچھی مثال دی تھی, کسی کتاب میں پڑھنے کو ملی تھی, کہ اگر کوئی آپ سے کہتے کہ اگر یہ چند مہینے تمہیں یہ جھوپڑی میں گزارا کرنا ہے, لیکن یہ 3 مہینے گزارا کر لو, اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کے لیے ایک محل دے دیا جائے گا, تو ہم خوشی خوشی گزارا کریں گے نہیں کریں گے وہ جھوپڑی میں, بتائیے؟ کیونکہ ہم کو کیا لگے گا کہ 2-3 مہینے کی تکلیف کافی ہے گوارا کرنا, اس کے بعد ہم کو اتنا بڑا محل ملنے والا ہے. تو ایسی آخرت کی زندگی کہ دنیا کی زندگی میں تھوڑی بہت تکلیف گوارا کر لیں, کیونکہ اس کے بعد تو ہم کو اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم کو اپنے ہمارے دل پسند عیش میں رکھے گا, جو ہم چاہیں گے وہ ملے گا. تو فکر ہم کو کس دن کی ہونی چاہیے, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. دنیا میں رہ کر اس بات کی فکر نہ ہو کہ کون آگے بڑھ گیا مجھ سے, کون مجھ سے زیادہ کما چکا, کون مجھ سے زیادہ آگے بڑھ چکا, نہیں. فکر اس دن کی ہو جس دن وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اس دن کی ہیبت کی وجہ سے, اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے, ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جائے گی. یہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچے یعنی ان کے بچے جو بچے تھے اصل میں ان کے بال سفید ہو جائیں گے انتظار کرتے کرتے. تو یہ دنیا کی زندگی سوا ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوسرے پر فخر جتانا, یہ ایک دوسرے سے مال حاصل کرنے میں آگے بڑھ جانا. اور یہ اس کی مثال وہی دی گئی ہے نا کہ مطلب ایک فارم ہے سمجھے, اور وہاں پر فصل گرو ہوتی ہے. آخر کر کیا ہوتی ہے وہ فصل, پہلے چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے, پھر وہ لمبی ہوتی ہے, پھر ہری بھری ہوتی ہے ڈالی, پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد بھس بن جاتی ہے اور ہوا اس کو اڑائے لیے پھرتی ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی زندگی بس یہی ہے کہ ایک کھیل تماشا, یا آپس میں ایک دوسرے سے مال و دولت میں آگے بڑھ جانا. اصل جو چیز جو باقی رہ جانے والی ہے وہ آخرت ہے. اس لیے ہم کو فکر اس دن کی کرنی چاہیے جس دن حساب کتاب قائم ہوگا, اور ہر چیز کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. تو یہ دنیا کی چمک ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے, جیسے انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال نے, کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, اس سے نائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. یعنی صرف یہ دکھنے کی چیز ہے خوبصورت, اس کے پیچھے صرف دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر کی طرح, کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل, کہ ایسے رہو گویا کہ ایک مسافر ہے, ایک راہ چلتے مسافر کی طرح, یہ اجنبی کی طرح, کیونکہ یہاں سے ہم کو چلے ہی جانا ہے. تو یہاں پر اصل بات جو سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے, اپنا اصل جو ہدف ہے اس کو نہ بھولیں, یعنی آخرت کو نہ بھولیں, آخرت کے لیے کریں, اور وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والے کام ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی راستے میں, تو صحابہ سے پوچھے کہ کون ہے جو اسے دینار میں خریدے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, پہلی بات تو یہ مردہ ہے, دوسرے اس کے کان بھی کٹا ہوا ہے, ہم تو اسے فری میں بھی نہیں لیں گے. تو کہا کہ اللہ کے نزدیک یہی دنیا کی حیثیت ہے, لیکن آج ہم اس دنیا کے پیچھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس مردہ بکری کے پیچھے کس طرح سے بھاگتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمیں ساتھ کیا لے کے جانا ہے. آخرت میں ہمارے اعمال ہمارے کام میں آئیں گے, اور وہ خود سے نیک اعمال. اور یہ جو کچھ دنیا میں کمایا تھا, ہمیں سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے. جتنی کچھ ہم نے دولت حاصل کی تھی, بڑے بڑے بینک بیلنس, گھر, گاڑیاں, یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. لیکن آج ہم ہماری ساری قوتیں, ہماری ساری بھاگ دوڑ کن چیزوں میں لگاتے ہیں اور کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو دنیا کے لیے اپنی طاقت کو نہ کھپائیں لگائیں, بلکہ آخرت کے لیے اپنی طاقت کو لگائیں. اور بڑھاپے کے لیے نہ رکھیں کہ بڑھاپے میں کر لیں گے, اپنے آخرت کے کام بڑھاپے میں کر لیں گے, کیونکہ بڑھاپا ہمیں نہیں معلوم کہ آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا, اس سے پہلے موت نہ آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے جب بڑھاپا آئے تو اتنے بیمار ہو چکے کہ کسی چیز کا ہوش و حواس ہی نہ رہے. لہذا جو موقع ملا ہے, جو وقت ملا ہے, اسی کو غنیمت جانیں اور اسی وقت سارے کام کر لیں, یعنی اپنی آخرت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے, اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں استعمال کرنے والا بنائے, اور ہم کو دنیا کی غفلت سے جگا کر آخرت کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.